السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتى یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، قرآن مجید کے مختلف مقامات سے ہم دنیا پرستی کی مذمت کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. قرآن مجید کی ایک شان یہ ہے کہ یہ شفاء لما فی الصدور ہے، جو بیماریاں سینوں میں ہوتی ہیں ان کا علاج ہے. باطنی بیماریوں کی شفا قرآن مجید میں، اور ایک حدیث کے مطابق ہر باطنی بیماری کی جڑ یہ دنیا کی محبت ہے. لہذا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف زاویوں سے، مختلف مثالوں سے، مختلف واقعات کے پس منظر میں بار بار دنیا کی حقیقت واضح کی، آخرت کی اہمیت واضح کی. مقصود ہے انسانوں کا تزکیہ نفس، کہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، انسان کے اوپر آخرت کی فکر طاری ہو جائے، بجائے دنیا کے وہ اللہ سے محبت کرے. میں نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ آراف، ترتیب کے ساتھ ان تمام صورتوں سے وہ آیات آپ کے سامنے بیان کی کہ جن میں اللہ نے مذمت کی ہے دنیا پرستی کی. سورہ اعراف کی آیات پر پچھلی بار گفتگو ہوئی تھی. سورہ اعراف کے بعد اب سورۃ الانفال. آج سورۃ الانفال کی روشنی میں دنیا پرستی کی مذمت کو ہم سمجھیں گے. یہاں پر اللہ تعالی نے دنیا پرستی کی مذمت کی ہے ایک واقعے کے پس منظر میں، اور واقعہ بھی بہت نازک ہے. واقعہ یہ ہے کہ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تاریخی فتح عطا کی. سورۃ الانفال پوری کی پوری غزوہ بدر کے حالات سے بحث کرتی. اس غزوے میں 70 کافر جہنم واصل ہوئے، اور 70 کافر مسلمانوں کی قید میں آئے. اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ یہ جو بدر کے 70 قیدی ہیں، ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے. اس لیے کہ غزوہ بدر سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سورہ محمد میں آیت نمبر 4 میں مسلمانوں کو قیدیوں کے حوالے سے مختلف متبادل دیے گئے. چونکہ اس آیت کا حوالہ بھی آج کی آیات پہ ہمارے سامنے آئے گا، لہذا اس آیت کا پہلے ہم ترجمہ سمجھ لیتے ہیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہاری بھیڑ ہو جائے، تمہارا مقابلہ ہو جائے جنگ میں کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو پہلا متبادل تو یہ ہے، پہلا حکم تو یہ ہے کہ خوب گردنے مارو، یعنی کافروں کو قتل کرو، جہنم واصل کرو، ان کی خون ریزی کرو۔ تو فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک جب تم ان کی خوب خون ریزی کر چکو، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو اب ان کو قیدی بنا لو، ان کو باندھ لو، فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر اس کے بعد چاہو تو قیدیوں کو احسان کر کے چھوڑ دو، بغیر کو فدیہ لیے ہوئے ویسی معاف کر دو، چھوڑ دو، وَإِمَّا فِدَاءً، اور یا پھر یہ ہے کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو، حَتَّى تَزَأَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جب جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تین مسلمانوں کو صورتیں بتائی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ کافروں کو مارو، ان کی گردنیں اتارو، ان کی خون ریزی کرو، وہ کافر جو جنگ میں آ جائے، میدان جنگ میں جو کافر آ گیا، حربی کافر ہے، اس کے لیے سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم یہ ہے کہ انہیں مار دو۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ انہیں قیدی بنا لو، اور قیدی بنانے کے بعد بھی دو صورتیں ہیں، چاہو تو فدیہ لے کے چھوڑ دو، چاہو تو احسان کر کے چھوڑ دو۔ لیکن یہ قیدی بنانا اور اس کے بعد احسان کر کے چھوڑنا یا فدیہ لے کے چھوڑنا، یہ کب کرو؟ حتیٰ تزأ الحرب اوزارها، یہاں تک کہ جب جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ اب جنگ سے مراد دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک غزوہ اور ایک مکمل طور پر مستقل حرب۔ انگریزی میں بات ذرا سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ایک ہو سکتی ہے بیٹل اور ایک ہو سکتی ہے وار۔ آیا ہر غزوے میں اس کی اجازت ہے کہ قیدی بنائے جائے اور قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر یا احسان کر کے، اور یا یہ ہے کہ جب تک مکمل وار، مکمل لڑائی، مکمل جنگ ختم نہ ہو، اس وقت تک قیدی نہیں بنا سکتے جب جنگ مکمل ختم ہو جائے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے، اس کے بعد اگر کسی بغاوت کرنے والے سے، کسی اور حملہ کرنے والے سے مقابلہ ہو، تو اب چونکہ فتح ہو چکی ہے، حکومت مسلمانوں کی قائم ہو چکی ہے، اب اجازت ہے کہ قیدی بنا کر، اور چاہے تو فدیہ لے کر اور چاہے تو احسان کر کے چھوڑ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی تو چاہتے تھے کہ یہ دوسری صورت ہو، ابھی جب تک مکمل فتح حاصل نہیں ہوئی، جب تک ابھی جنگیں چل رہی ہیں، اس دوران قیدیوں کو چھوڑنا اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ آج اگر تم نے بدر میں قیدی چھوڑ دیے، تو کل وہ احد میں پھر آ جائیں گے لڑنے کے لیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی کی اصل منشا یہ تھی کہ اس سے مراد بیٹل نہیں ہے، اس سے مراد غزوہ نہیں ہے، اس سے مراد ہے وار، اس سے مراد ہے حرب، پوری جنگ۔ لیکن اس آیت کو سمجھنے کے حوالے سے یہ رائے قائم ہو گئی کہ یہ بھی شکل ہے کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، یہ بھی شکل ہے کہ قیدیوں کو فدیہ لے کے معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اور یہ بھی شکل ہے کہ ان کو احسان کر کے چھوڑ دیا جائے۔ تو جب بدر میں 70 قیدی پکڑے گئے، تو یہ تمام آپشنز، یہ تمام متبادل صحابہ کرام کے سامنے رکھے گئے، کہ آیا انہیں قتل کر دیا جائے، آیا ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، یا آیا ان کو احسان کر کے چھوڑ دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو ذی القدر صحابہ کے بارے میں ایک رائے دے رکھی تھی کہ جس رائے پر یہ دونوں متفق ہوں میرا فیصلہ بھی وہی ہے. ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ شیخین کہلاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جس پر میرے یہ دو ساتھی متفق ہوں، جس رائے پر میری رائے بھی وہی، یعنی مشورہ کرتے تھے، اور جس پہ یہ دونوں متفق ہو جائیں آپ کہتے تھے میری رائے بھی وہی. یہ اللہ کے رسول کی نظر میں اہمیت تھی ابو بکر صدیق کی اور عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن اس موقع پر ان دونوں کی رائے مختلف تھی، مختلف بھی ایسی کہ 180 ڈگری اپارٹ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ویسے بھی جلالی تھا. انہوں نے مشورہ دیا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، اور قتل بھی ایسے نہیں کیا جائے بلکہ ہر قیدی کو اس کا رشتہ دار مارے، تاکہ ثابت کیا جائے کہ ہمارے نزدیک اب اصل اہمیت ایمان کے رشتے کی ہے، کسی خونی رشتے کی، کسی نسلی رشتے کی نہیں. یہ حضرت عمر فاروق کی رائے تھی اور بڑی سخت رائے تھی. دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں رافت تھی، نرمی تھی. انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ جو قیدی بھی فدیہ دے سکتے ہیں ان سے فدیہ لے کے ان کو رہا کر دیا جائے، اور جو نہیں دے سکتے اس کے لیے ایک اور صورت نکالی جائے. اب چونکہ دونوں ذی القدر صحابہ کی آرا مختلف تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی طبیعت میں بھی نرمی بہت تھی. اللہ نے قرآن مجید میں آپ کی نرمی کی مدح بھی کی ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لہ. اے نبی، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ اپنی زبان کے تیز ہوتے اور دل کے بھی سخت ہوتے، لن فضو من حولک، تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے. اقبال نے اسی کی ترجمانی کی ہے کہ کوئی کارواں سے چھوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ میر کارواں میں نہیں خوب دل نوازی. تو اگر کسی لیڈر میں نرمی نہ ہو، برداشت نہ ہو، صبر نہ ہو، تحمل نہ ہو، تو وہ لوگوں کو لے کے نہیں چل سکتا. تو فرمایا کہ اے نبی، اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں. اگر آپ زبان کے بھی سخت ہوتے، دل کے بھی سخت ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے. آپ کی نرمی کا یہ عالم تھا کہ منافقین آپ کی نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے. تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی، ان منافقوں سے اور ان کافروں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی برتیے، یہ آپ کی نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ ان کے جھوٹے عذر قبول کر لیتے ہیں اور یہ بعد میں جا کے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم نے جھوٹا بہانہ کیا، ان کو سمجھ نہیں آیا، معاذ اللہ. تو چونکہ اللہ کے رسول کے مزاج میں نرمی تھی، آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول کیا اور فیصلہ کیا کہ ہم فدیہ لے کر بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیں گے، اور جس کے پاس فدیہ دینے کے لیے مال نہیں ہوگا اس کی صورت آپ نے یہ نکالی کہ اگر وہ مدینہ المنورہ میں 10 ایسے افراد کو جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، اگر انہیں پڑھنا لکھنا سکھا دے گا اس کو بھی آزاد کر دیں گے. یہ ہمارے دین میں علم کے سیکھنے سکھانے کی اہمیت. آپ نے فیصلہ کر دیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے سخت الفاظ میں آپ کو متوجہ کیا گیا. وہی آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں، سورۃ الانفال کی آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى. نبی کے لیے ہرگز مناسب نہیں تھا کہ ان کے لیے قیدی ہوتے، وہ لوگوں کو قیدی بناتے. حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ، یہاں تک وہ زمین میں خون ریزی نہ کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ابھی کفر کی کمر کو توڑا جائے. اگر ابھی ان کے ساتھ رعایت کی گئی تو یہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف کسی بھی مہم کا حصہ بن جائیں گے. جیسے کہ ہوا جن لوگوں کو بدر میں رہا کیا گیا تھا، ان میں سے بہت سارے احد کے میدان میں پھر مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو منشا یہ تھی کہ ابھی ان کو مارا جائے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اپنا فیصلہ سنایا. اسی لیے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. کئی مواقع پر حضرت عمر فاروق نے جس رائے کا اظہار کیا، اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ آ گیا. تو فرمایا کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرا، نبی کے لیے ہرگز مناسب نہیں تھا کہ وہ قیدی بناتے. حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں خون ریزی نہ کر لیتے. یہ قرآن مجید کا انداز ہے انقلابی. ایک ہمارے ہاں بدقسمتی سے رفتہ رفتہ خانقاہی تصور اپنے اصل حقیقت سے ہٹ کر کئی اور ہی شکل میں بن گیا. وہاں پر کوئی جنگ کی بات، کوئی خون ریزی کی بات، یہ بالکل بیان نہیں کی جاتی. ایک بے ضرر قسم کا صوفی مسلمان وہ ایک پکے مومن کا تصور ہوتا ہے کہ بس مومن وہ ہے جو نہ کسی سے لڑتا ہو، نہ کسی مسئلے میں پڑتا ہو. بالکل صوفی سا سیدھا سادہ سا بے ضرر قسم کا انسان وہ خانقاہی تصور میں بہترین مسلمان ہے. قرآن مجید انسان کو مجاہد بناتا ہے، صوفی نہیں بناتا. قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ والے وہ ہیں کہ جو حق اور باطل کے مارکے میں حصہ لیتے ہیں، باطل کے خلاف پنجہ آزمائی کرتے ہیں. وَقَائِم مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ رب والوں نے، اللہ والوں نے مل کر جنگیں کی. تو جنگ ہمارے دین کا انتہائی اعلیٰ عمل ہے. تو خانقاہی تصور میں تو یہ خون ریزی کی باتیں کرنا بالکل میل ہی نہیں کھاتا. قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے ہم کئی گمراہیوں میں مبتلا ہوئے ہیں. ایک تصور یہ خانقاہی بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کے لیے مناسب نہیں تھا کہ ان کے قیدی ہوتے جب تک کہ وہ زمین میں خون ریزی نہ کرتے. ابھی تو اس سانپ کی کمر توڑنے کا وقت ہے، اچھی طرح سے ان کو مارو، ان کی کمر توڑ دو تاکہ یہ حق کے خلاف کھڑے نہ ہو سکے. فرمایا تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا، یہ وہ آیت کا حصہ ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ آیت آج آپ کو سنائی ہے. دنیا پرستی کی مذمت کہ کیا تم دنیا کے ساز و سامان کے طلبگار ہو. یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ ہرگز ہرگز نہ اللہ کے نبی دنیا کے ساز و سامان کے طلبگار تھے اور نہ ہی صحابہ اکرام ساز و سامان کے طلبگار تھے. وہ تو بدری صحابہ ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں ان میں سے اکثر کہ جو اپنا سارا مال و اسباب مکے میں چھوڑ کر بالکل خالی ہاتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. تو انہیں کہاں سے دنیا کی طلب ہو سکتی ہے؟ لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے، دنیا یہ سمجھے گی کہ شاید مسلمان بھی دنیا کے طلبگار ہیں، ان کو بھی فدیہ اچھا لگتا ہے، ان کو بھی مال اچھا لگتا ہے. یہ اصل میں پس منظر ہے. اللہ نے سورہ کہف میں اللہ کے رسول سے بھی کہا ہے تُرِیدُ زِینَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہاں اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو دنیا کے طلبگار ہے. اللہ کے رسول کے پاس تو دنیا ڈھیروں چل کر آتی تھی، لیکن آپ اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی چیز بھی برداشت نہیں کرتے تھے. جو بھی آتا تھا سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے تھے. آپ نے زندگی بھر زکوٰۃ ادا نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی نصاب کے بقدر مال جمع ہی نہیں کیا. مال آتا تھا اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیتے تھے. تو یہاں اصل مراد کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ نبی اور یہ صحابہ اکرام یہ بھی دنیا کی مال و دولت، دنیا کے مال و دولت کے عاشق ہیں، طلبگار ہیں. واللہ یرید الآخرہ، اللہ تبارک و تعالی آخرت چاہتا ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ اہمیت آخرت کی ہے. یہ ہے دنیا پرستی کی مذمت، جیسے میں نے عرض کیا کہ مختلف اسلوبوں سے قرآن مجید میں بیان ہو رہی ہے، یہاں پر ایک خاص واقعے کے پس منظر میں آ گئی. فرمایا واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا. لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر ایک حکم اللہ کی طرف سے پہلے سے نہ طے ہو چکا ہوتا. کون سا حکم؟ وہ آیت ہے جو میں نے آپ کو سنائی، سورہ محمد کی آیت نمبر 4، کہ جس سے گنجائش نکلتی تھی کہ مسلمان خونریزی بھی کر سکتے ہیں، قیدی بھی بنا سکتے ہیں، قیدی بنانے کے بعد احسان کر کے یا فدیہ لے کے چھوڑ بھی سکتے ہیں. لیکن یہ آپشن کب تھے؟ حتی تزال حرب و اوزارہا، جبکہ مکمل جنگ کا خاتمہ ہو جائے، مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح حاصل ہو جائے. حرب سے مراد یہاں پر بیٹل نہیں تھی، غزوہ نہیں تھا، حرب سے مراد مکمل جنگ تھی. لیکن مسلمان یہ سمجھے کہ یہاں پر حرب سے مراد بیٹل ہے، غزوہ ہے، لہذا انہوں نے غزوہ بدر کے بعد اس آپشن کو اختیار کر لیا. تو فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ نہ طے ہو چکا ہوتا، نہ آ چکا ہوتا، جس سے تم نے ایک خاص مفہوم لے لیا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تم نے جو کچھ بھی فدیہ لیا ہے اس کی وجہ سے تمہیں پہنچتا بہت بڑا عذاب. اس آیت کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت رقت طاری ہوئی، کافی دیر تک روتے رہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے ہمیں سب کو بخش دیا، ورنہ یہ ہے کہ بہت بڑی مصیبت تھی جو ہم پر آ جاتی. اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ دنیا پرستی کی مذمت کا کیسا کیسا اسلوب اللہ نے قرآن مجید میں اختیار کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے معافی کا اعلان کیا کہ چونکہ ایک اجتہادی سب اللہ کا حکم سمجھنے میں اجتہادی غلطی ہوئی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرمایا. فرمایا فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، بس جو بھی تم نے غنیمت لی ہے، تم نے فدیہ قیدیوں سے لیا ہے، اس کو کھا لو، اس کو استعمال کر لو، حلالا طیبا، وہ بالکل حلال ہے تمہارے لیے اور بالکل پاک ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. یہ جو میں نے تفسیر بیان کی ہے، یہ اکثر مفسرین کی تفسیر یہی ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر خطاب کا رخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے کہ تم نے اس موقع پر ان قیدیوں کو قیدی بنا کر اور چھوڑ کر تم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن چونکہ نیک نیتی کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا ہے، اللہ نے درگزر کیا، اللہ نے معاف فرمایا. صرف مولانا امین احسن اصلاحی صاحب ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر ایک مختلف تفسیر کی، اور اس تفسیر میں بھی وہ چاہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ایسی تفسیر کی جائے کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ان کی طرف سے جو سختی کا رخ ہے وہ پھیر دیا جائے. بظاہر یہاں پر سختی کا رخ ظاہری بات ہے کہ متوجہ کیا گیا اللہ کے رسول کو اور صحابہ اکرام کو، انہوں نے ایسی تفسیر کی ہے کہ جس سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس سختی کا رخ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ مشرکین مکہ کی طرف. وہ تفسیر کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے، قریش نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ نبی کیسے نبی ہیں، کہ انہوں نے پہلے خون ریزی کی، بدر میں ہمارے 70 آدمی مارے، پھر اس کے بعد ہمارے 70 آدمیوں کو پکڑ لیا اور پھر فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا. تو معاذ اللہ، یہ بھی عام دنیا دار قسم کے بادشاہوں کی طرح خون ریزی کرتے ہیں اور قیدی بناتے ہیں اور فدیہ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قریش کو ڈانٹا ہے، نہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اور صحابہ اکرام کو متوجہ کیا، لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نبی کے لیے ممکن نہیں ہے. ان کا ترجمہ یوں ہے کہ نبی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی کو قیدی بنائے اور یہاں تک کہ وہ خون ریزی بھی کرے، نبی کے لیے ممکن نہیں. تریدون ارزت دنیا، نبی نہیں، اے مشرکین مکہ تم طلبگار ہو دنیا کی زندگی کے. اللہ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تبارک و تعالی آخر پسند کرتا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اے مکہ والو، اے قریش مکہ، اگر اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ پہلے سے طے نہ ہو چکا ہوتا کہ میں نے مہلت دینی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شدید عذاب دیتا. وہ تو اللہ کی سنت ہے کہ اللہ مہلت دیتا ہے کہ شاید توبہ کر لے، شاید سدھر جائے. آخری آیت میں پھر خطاب مسلمانوں سے ہے کہ صحابہ، اے مومنوں، تم ہرگز ان کافروں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو، اور تم نے جو بھی فدیہ لیا ہے وہ تمہارے لیے بالکل جائز ہے. فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، بس کھاؤ جو بھی تم نے غنیمت میں سے لیا ہے وہ تمہارے لیے حلال اور طیب ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. یہ دوسری تفسیر ہے جو ہمیں تفاسیر میں ملتی ہے، لیکن یہ تفسیر، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ امین احسن اصلاحی صاحب کی ہے، جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے مفسرین ہیں اسلاف میں سے، یا یہ ہے کہ موجودہ دور کے بھی جو نامور مفسرین ہیں، ان سب کی تفسیر وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور پھر حدیث کے یہ الفاظ، اللہ کے رسول کا یہ ارشاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بہت بڑا عذاب تم پر اتر آتا جو میں نے دیکھا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھا ہے. تو یہ اللہ کے رسول کا ارشاد بھی اس پہلی تفسیر کی تائید کرتا ہے. تو ہمارا قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے ہمیشہ یہی اسلوب ہونا چاہیے کہ اگر تفسیر میں کسی حدیث کی تائید ملے تو ہم اسی کو ترجیح دیں. باقی نیک نیت کی اپنی جگہ ہے، اصلاحی صاحب کی بھی نیت یہی ہے کہ سختی کا رخ صحابہ اکرام کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف نہ ہو، نیت ان کی بھی اچھی ہے، لیکن تفسیر کے کچھ اصول ہیں. ان تفسیروں کے حوالے، تفسیر کے اصول کے حوالے سے پہلا اصول کیا ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر ہوگی تو پہلے دیکھا جائے گا کہ خود قرآن میں اس کی وضاحت ہے کہ نہیں. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی وضاحت کرتا ہے. تو قرآن مجید کی تفسیر کے لیے پہلے قرآن سے رہنمائی لی جائے گی. قرآن مجید نے خود اگر کسی ایک جگہ پر بات مختصر کی ہے، دوسری جگہ اس کی وضاحت کر دی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے ارشادات کو دیکھا جائے گا. تو اگر اللہ کے رسول کے ارشاد میں کوئی تفسیر کو وضاحت ملتی ہے تو ہمیں اس کو ترجیح دینی ہوگی بنسبت کوئی اپنی رائے قائم کرنے. اس کے بعد تیسرا معاملہ آتا ہے صحابہ اکرام کی رائے کا. یہ دیکھا جائے گا کہ نہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت مل رہی ہے، نہ اللہ کے رسول کی حدیث میں اس کی وضاحت مل رہی ہے. آیا کسی صحابی نے وضاحت کی ہے کہ نہیں کی؟ اگر صحابی کی وضاحت ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی. اس کے بعد تابعین کی رائے کو ترجیح دی جائے گی. اور اگر کسی معاملے میں یہ چاروں کی چاروں ہمیں بنیادیں نہ ملے، نہ قرآن سے وضاحت ملے، نہ حدیث سے، نہ قول صحابی سے، نہ قول تابعی سے، تو اس کے بعد پھر وہ لوگ جو واقعتاً ایک مفسر کے حوالے سے کوالیفائی کرتے ہیں، جو قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے بنیادی علوم سے واقف ہیں، ان کو پھر اختیار ہے کہ وہ اس آیت کے حوالے سے کوئی اپنی رائے پیش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اصولوں کے ساتھ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.